جمعرات 13 ستمبر کے سیربین کے ساتھ سمرا فاطمہ کا سلام۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے بین الاقوامی مذمت کے باوجود خبر رسائی ادارے رویٹرز سے وابستہ دو صحافیوں کو جیل بھیجنے کا دفاع کیا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں
اخبار نویسوں کی گرفتاری ہے، اس کا کوئی ڈیفنس ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کوئی آدمی اپنا فرض نبھا رہا ہے، اخبار نویس کو آپ گرفتار کر لیں، اس کو اچھا دفاع نہیں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے بین الاقوامی مذمت کے باوجود خبر رسائی ادارے رویٹرز سے وابستہ دو صحافیوں کو جیل بھیجنے کا دفاع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صحافی والون اور کیاو اوکو نے قانون کو توڑا ہے اور ان کی سزا کا آزادی اظہار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تفصیلات کے ساتھ آصف فاروق کی۔
میانمار کی ایک عدالت نے 3 ستمبر کو خبر رساں ادارے رائٹرز کے دو صحافیوں کو ملکی رازوں سے متعلق قانون کی خلاف ورزی کے جرم میں 7 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ان پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے روہنگیا کے خلاف تشدد کی تفتیش کے دوران ملکی راز کی خلاف ورزی کی ہے۔ آنگ سان سوچی نے جمعرات کو ویتنام میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی اقتصادیات کے اجلاس کے دوران کہا کہ اس مقدمے میں قانون کی بالادستی کو برقرار رکھا گیا ہے اور تنقید کرنے والوں نے اصل میں فیصلہ پڑھا ہی نہیں ہے۔
سابق روسی جاسوس سرگئی اسکریپال اور ان کی بیٹی پر زہریلی گیس کے حملے میں مشتبہ قرار دیے گئے دو افراد نے کہا ہے کہ وہ کوئی انٹیلیجنس افسر نہیں بلکہ عام سیاح ہیں اور اسی غرض سے سیلزبری کیتھیڈرل میں موجود تھے۔ تفصیلات کے ساتھ حسن بلال۔
دونوں مشتبہ افراد الیگزینڈر پیٹروف اور روزلن بوشیروف نے روس کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ٹی وی چینل آر ٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سیلزبری کیتھیڈرل کے پاس سیاحت کی غرض سے موجود تھے۔ گزشتہ ہفتے برطانوی پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ ان دونوں اشخاص نے مارچ میں روس سے سرگئی اسکریپال اور ان کی بیٹی کو زہر دینے کے ارادے سے سفر کیا۔ برطانیہ کا الزام ہے کہ یہ روس کی فوجی خفیہ ایجنسی جی آر یو کے ایجنٹ ہیں۔
شام میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقے ادلب میں ترکی نے اپنی فوجی نفری کئی مقامات پر تعینات کر دی ہے جو اس صوبے میں شامی حکومت کے حملے کے دوران موجود رہے گی۔ خیال رہے کہ ترکی ادلب میں کئی باغی گروہوں کا حامی ہے اور شامی حکومت علاقے کا قبضہ چھڑوانے کے لیے بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ ترکی کے وزیر دفاع نے انقرہ میں کہا ہے کہ ان کی حکومت شامی حکومت کے اتحادی روس اور ایران سے بات چیت کر رہی ہے تاکہ ادلب میں استحکام لایا جائے اور انسانی بحران کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ امریکہ میں ہریکین فلورنس مشرقی ساحل کی جانب بتدریج بڑھ رہا ہے۔ طوفانی ہوائیں ریاست شمالی کیرولائنا پہنچ رہی ہیں، ان کی شدت اور رفتار اب کم بتائی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ ذیشان ظفر۔
ماہرین نے بارش اور طوفان سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کو بڑا خطرہ قرار دے رکھا ہے جس میں کئی اموات ہو سکتی ہیں۔ اب کہا گیا ہے کہ طوفان کی شدت کم ہو گئی ہے اور وہ کم رفتار سے بڑھ رہا ہے، لیکن ایسی صورتحال میں اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ریاست جارجیا، نارتھ اور ساؤتھ کیرولائنا، ورجینیا اور میری لینڈ میں ہنگامی حالت نافذ ہے اور اب تک 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو علاقے سے نکلنے کے لیے کہا گیا ہے۔
پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی طرف سے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دینے کی نیب کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شہزاد ملک۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ مجرمان کے خلاف احتساب عدالت میں مقدمہ خصوصی حالات میں سنا گیا، اس لیے عدالت عالیہ کے پاس احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل سننے کا اختیار ہے۔ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے مجرمان کی طرف سے دائر کی گئی اپیلوں کی مخالفت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر سزا 3 سال سے زیادہ ہو تو سزا معطلی فوری طور پر نہیں ہو سکتی۔ سماعت کے دوران نیب کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے وہ آج دلائل نہیں دے سکتے، جس پر عدالت نے ان اپیلوں کی سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں جمہوری عمل کی معطلی، پرتشدد جھڑپوں، فوجی آپریشن اور عوامی حلقوں میں موجود عدم تحفظ کے شدید احساس کے بیچ حکومت نے پنچایتی انتخابات کا اشارہ دیا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
پنچایتی انتخابات کے بارے میں حکومت تذبذب کا شکار ہے، کیونکہ نہ صرف پنچایت بلکہ اسمبلی یا پارلیمنٹ کے انتخابات کے لیے بھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ علیحدگی پسند اور مسلح گروپ تو اکثر ایسے موقعوں پر بوائیکاٹ کی اپیل کرتے ہیں، لیکن اس بار حکومت ہند کی مشکل یہ ہے کہ ہند نواز سیاسی حلقوں نے بھی ان انتخابات سے دور رہنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ وادی میں 2 سال سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس کے مطابق پرتشدد واقعات میں 350 عسکریت پسند اور 200 سے زیادہ عام شہری مارے گئے۔ پراسرار قتل کی وارداتوں اور فوجی آپریشنوں کے دوران زیادتیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایسے میں عام لوگ حیران ہیں کہ عوام کو تحفظ کا احساس دلانے کی بجائے انہیں انتخابات کے خطرناک کھیل میں کیوں الجھایا جا رہا ہے۔
پاکستان کی سابق خاتون اول نواز شریف کی اہلیہ اور سیاستدان بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ لندن میں ادا کر دی گئی ہے. جنازے میں کلثوم نواز کے صاحبزادوں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف، اسحاق ڈار اور چودھری نثار کے علاوہ متعدد لیگی رہنماؤں اور نمایاں سیاسی شخصیات نے شرکت کی. اس دوران جذباتی مناظر دیکھے گئے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ لندن کی ریجن پارک مسجد میں ادا کر دی گئی ہے. شہباز شریف آج رات ان کی میت لے کر لاہور جائیں گے اور اس بارے میں مزید تفصیلات آپ کو سیربین میں آگے چل کر بتائیں گے. پروگرام کا آغاز آج کے بڑے موضوع کے ساتھ کرتے ہیں. میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے دو صحافیوں کو جیل بھیجے جانے کا دفاع کیا ہے جو اقلیتی روہنگیا مسلمانوں پر فوج کی کارروائی کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے. سوچی کا کہنا ہے کہ یہ دونوں صحافی ریاست کے رازوں سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور ان کی سزا کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں. تفصیل سنیے بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کے خلاصے میں جو پیش کر رہے ہیں عبداللہ فاروقی.
میانمار میں گزشتہ ہفتے دونوں صحافیوں والون اور کیاواؤ کو 7-7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور جب سے ہی میانمار کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا ہے. اقوام متحدہ نے تجویز دی تھی کہ میانمار کی فوج کے اعلی افسران سے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام پر مقدمات قائم کیے جائیں اور تفتیش کی جانی چاہیے. امن کا نوبیل انعام جیتنے والی میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی پر صحافیوں کی گرفتاری اور روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر خاموش رہنے کی وجہ سے سخت تنقید کی گئی تھی. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق ایک کمیٹی نے گزشتہ ماہ جاری ہونے والی اپنی رپورٹ میں میانمار پر صحافیوں کے خلاف مہم شروع کرنے کا الزام عائد کیا تھا. آنگ سان سوچی نے آج ویتنام میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی اقتصادیات کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے اس معاملے پر اپنی خاموشی کو توڑ دیا.
وہ اس لیے جیل نہیں بھیجے گئے کہ وہ صحافی ہیں. انہیں جیل اس لیے بھیجا گیا ہے کیونکہ انہیں سزا ہوئی ہے, کیونکہ عدالت نے یہ طے کیا ہے کہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے.
So if we believe in the rule of law, they have every right to...
تو اگر ہم قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے پاس اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے اور اس بات کو ثابت کرنے کا پورا حق موجود ہے کہ فیصلہ کیوں غلط تھا, اگر وہ اسے غلط سمجھتے ہیں تو.
انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اس مقدمے نے قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھا ہے اور بہت سے نقاد نے اصل میں فیصلے کو پڑھا ہی نہیں.
اب ماضی میں جھانکیں تو ایسے طریقے ہو سکتے تھے جن میں صورتحال سے بہتر انداز میں نمٹا جا سکتا تھا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ طویل مدتی تحفظ اور استحکام کی خاطر ہمیں تمام فریقین کے ساتھ ایک جیسا رہنا پڑے گا. قانون ہر ایک پر لاگو ہونا چاہیے.
دوسری جانب انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے آنگ سان سوچی کی تقریر پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ سب غلط سمجھتی ہیں. ہیومن رائٹس واچ ایشیا کے ڈیپٹی ڈائریکٹر فل رابرٹسن نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آنگ سان سوچی حکومت چلانے میں ناکام رہی ہیں.
You know, Aung San Suu Kyi doesn't really sort of get into the details. She just sort of talks past things. And
آنگ سان سوچی تفصیلات میں گئی ہی نہیں, وہ صرف پرانی باتوں کے بارے میں بات کرتی ہیں اور روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں ماضی میں جھانکنے کی بات کی. آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتی تھی لیکن وہ ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتی. وہ بس ستی سی بات کرتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ ان کا پس منظر ان کے سامنے کیے جانے والے سخت سوالات سے بچا لے گا.
صحافیوں والون اور کیاواؤ کو سرکاری دستاویزات کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا جو انہیں کچھ دیر قبل ہی پولیس نے دی تھی. ان کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں اور پولیس نے انہیں جال میں پھنسایا ہے. 32 برس کے والون اور 28 سال کے کیاو سیو او شمالی رکھائن کے گاؤں اندر میں فوج کے ہاتھوں قتل عام سے متعلق شواہد اکٹھا کر رہے تھے۔ یہ دونوں صحافی گزشتہ سال دسمبر میں گرفتاری کے بعد سے قید میں ہیں۔ تفتیش کے دوران انہیں دو پولیس افسروں نے دستاویزات پیش کی، لیکن پھر ان دستاویزات کے ان کی تحویل میں ہونے کے جرم میں انہیں فوراً ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد حکام نے اس گاؤں میں ہونے والے قتل کے معاملے میں اپنی تفتیش کروائی اور تسلیم کیا کہ وہاں قتل عام ہوا تھا، اور وعدہ کیا کہ اس کے مرتکبین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں میانمار کے اعلی فوجی افسروں کی جانچ ہونی چاہیے اور ان پر نسل کشی کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ رکھائن میں میڈیا پر حکومت کا شدید کنٹرول ہے، اس لیے وہاں سے قابل اعتماد خبر حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ میانمار کی فوج کا کہنا ہے کہ وہ رکھائن میں روہنگیا عسکریت پسندوں کے خلاف لڑ رہی ہے، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں عام شہری ہلاک کر دیے گئے ہیں۔
تفصیلات پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ میانمار کے رکھائن علاقے میں جب روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کا معاملہ بھڑکا تو بی بی سی ہندی کے ہمارے ساتھی نتن شریواستو بھی وہاں رپورٹنگ کے لیے پہنچے، اور اس دوران ہم نے آپ کو رکھائن سے ان کی تمام رپورٹس بھی سنوائیں۔ تو اسی بارے میں میں نے آپ سے کچھ دیر قبل نتن سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ جب وہ میانمار میں رپورٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں کس طرح کا ماحول دیکھا، کیا صحافیوں پر رپورٹنگ کے دوران کسی طرح کی روک ٹوک بھی دیکھی؟
سمرا، حقیقت یہ ہے کہ میانمار میں پچھلے سال یعنی 2017 میں جب یہ رکھائن میں تمام طرح کی فوجی کارروائی جاری تھی، اس دوران رپورٹنگ کرنا واقعی میں بہت مشکل تھا، اور میں نے تمام ہوسٹائل ایریاز میں سے رپورٹنگ کی ہے، لیکن مجھے لگا کہ سب سے زیادہ ہوسٹائل اسائنمنٹ جو تھا وہ میرا وہ تھا، کیونکہ رکھائن کی کیپٹل جو ہے وہ سٹویک کا شہر ہے، اور جیسے ہی وہاں پر آپ برما کے یانگون رنگون شہر سے لینڈ کرتے ہیں، چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے لیکن وہاں پر کوئی 1.5 سے 2.5 گھنٹے آپ سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے، آپ کا پاسپورٹ لے کر کہ آپ کیوں آئے ہیں، اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو خاص طور سے آپ سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ جس ہوٹل میں پہنچتے ہیں وہاں پر کانسٹینٹلی آپ کو واچ کیا جاتا ہے، مانیٹر کیا جاتا ہے، اور مجھے تو اس شخص کا چہرہ بھی یاد ہے جو لگاتار مسلسل مجھے صبح دوپہر شام اپنے ہوٹل کے باہر بائک پر یا مجھے فالو کرتے ہوئے دکھ جاتا تھا۔ لیکن جو دراصل حقیقت ہے وہ یہ ہے سمرا کہ آپ وہاں پر جو بھی اسائنمنٹ کرتے ہیں آپ کو وہاں پر اتھارٹیز کو بتا کے کرنا پڑتا ہے، یعنی ایک طرح سے اگر آپ کہیں تو آپ فری نہیں ہیں وہاں پر جرنلزم کرنے کے لیے۔ اگر آپ سارے نیم فالو کرتے ہیں، کبھی کبھار موقع ملتا ہے، ٹائم ملتا ہے تو آپ جا کر خود ایک انڈیپینڈنسی سٹوری ڈھونڈ کر اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی ایک چیلنج ہے کسی بھی انٹرنیشنل جرنلسٹ کے لیے رکھائن سے سٹوری کرنا، اور یہی حالات تھے وہاں 2017 میں۔ یہ دو رائٹرز کے جرنلسٹ اریسٹ ہوئے اور بعد میں اب ان کو کنوکٹ کیا گیا ہے 7 سال کے لیے، ان میں سے ایک سے میری بات بھی ہوئی تھی، اور دراصل ہم سبھی لوگ انکلوڈنگ وہ، ہم لوگ ایک ہی کامن سٹوری چیز کر رہے تھے، وہ سٹوری کے سٹرینڈز الگ الگ تھے لیکن سٹوری یہی تھی کہ رکھائن میں جو وائلنس کی خبریں آ رہی تھیں، جو ایک جینوسائڈ کی خبریں آ رہی تھیں چاہے یو این کے حوالے سے یا کسی انٹرنیشنل ایجنسی کے حوالے سے، ان کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ سچ تھیں، کیا وہ غلط تھیں یا کیا تھا، یہی پروب کر رہے تھے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس سے جو دونوں جرنلسٹ اریسٹ کیے گئے ہیں، جو کاغذات الیجیڈلی ملے ہیں، وہ بھی یہ شاید ایک ریمائنڈر تھے، پوائنٹر تھے ٹوورڈ دا فیکٹ کہ وہاں پر وائلنس ہو رہی تھی۔
تو جس دوران آپ وہاں تھے رپورٹنگ کر رہے تھے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ان دو رپورٹر ان میں سے ایک سے بات ہوئی تھی، اس کے علاوہ بھی جو وہاں کا مقامی میڈیا ہے ان سے آپ کے انٹریکشنز ہوئے ہوں گے، بات چیت ہوئی ہوگی، مزید کس طرح کے دباؤں کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا؟
بہت ہی ایکسٹریم پریشر میں میانمار میں جرنلسٹ کام کرتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ صرف انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں جو آبجیکٹیو جرنلزم وہاں کر پاتے ہیں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا۔ وہاں کی جو لوکل میڈیا ہے وہ تو یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے گورنمنٹ کے لیے ہی کام کرتی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر جب ہم وہاں پر تھے تو اس دوران کوئی 7 لاکھ روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش کے پاکستان بازار پہنچ چکے تھے، ساری دنیا کے ہر انٹرنیشنل اخبار کی سرخیوں میں وہی تھی، لیکن وہاں پر میں تھا تو وہاں پر رنگون میں جو نیشنل اخبار تھا، جو نیشنل ڈیلی تھا، اس کی جو تمام 5 سے 8 پنوں تک جو ہیڈ لائن اور جو بڑی اسٹوریاں ہوتی تھی وہ ہوتی تھی کہ کوئی فیسٹیول چل رہا ہے، کوئی پروسیشن نکل رہا ہے، کوئی خوشنما جلوس نکل رہا ہے۔ تو ایک طرح سے میڈیا بہت کنٹرولڈ ہے وہاں پر، اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر رہ رہے کے سوال اٹھے ہیں، اور ان کو ان उनका जवाब देना पड़ता है।
अच्छा, तज्ज़ियाकार ये भी कहते हैं कि आंग सान सू ची जो म्यांमार की जो रहनुमा है उनके हाथ बंधे हुए हैं, उन पर फौज का बहुत दबाव है। दूसरी तरफ बैन अल-अक़वामी बरादरी जो है वो बहुत प्रेशर डाल रही है, बहुत दबाव डाल रही है। तो क्या ये जो बैन अल-अक़वामी दबाव है इसका रजीम पर कोई असर नहीं पड़ता है? कितना मुतासर होते हैं इस दबाव से?
देखिए, म्यांमार में जो सेटअप है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो सेटअप ये है कि एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी एनएलडी जो है वो आंग सान सू ची की, उसने इलेक्शन जीते हैं पार्लियामेंट्री, लेकिन जो तमाम आर्मी और होम मिनिस्ट्री और उस तरह की जो चीजें हैं वो सारी अभी फौज के पास है। तो एक तरह से पावर शेयरिंग है म्यांमार में, और वहां पर भी लोग ये कहते हैं, हालांकि दबी जुबान में कहते हैं, कि दरअसल जो पावर है वो अभी भी आर्मी, जो मिलिट्री जुंटा थी उनकी एक जमाने में, जो अब आर्मी इसको कहते हैं, वही कमांड करती है। रह के वहां पर आवाजें उठी हैं डेमोक्रेसी के लिए और ज्यादा फेयरनेस के लिए और ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत यही है समरा कि वहां दरअसल ऐसा कुछ है नहीं जो बाहर से दिखता है। और मुझे लगता है कि आंग सान सू ची शुरुआत से ही काफी प्रेशर में थी इस बात के कि आर्मी के साथ को एग्जिस्ट करना पड़ेगा उनको म्यांमार में। बस एक ही समझिए कि अगर आंग सान सू ची के लिहाज से हम देखें तो उनके लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक रहा है कि उनके रेन के इतने दिनों के बाद ही इतनी बड़ी एक क्राइसिस हुई जिसमें उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी को जवाब देने में दिक्कत होती आ रही है, लगातार मुसलसल दिक्कत आ रही है।
ये थे हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव, और इसी मौजू पर मैंने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर और तज्ज़ियाकार पुष्पेश पंत से बात की, और उनसे सबसे पहले ये पूछा कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ तशद्दुद के वाकयात और उस पर आंग सान सू ची की खामोशी से उनकी इंसानी हकूक से वाबस्ता शिनाख्त किस हद तक मुतासर हुई है?
मेरा मानना है कि आंग सान सू ची की जो छवि थी उसको बहुत नुकसान हुआ है इससे। सारे लोग जो उनको चाहते थे, उनके सपोर्टर्स और फैन थे, लंबे समय से उनके स्ट्रगल का साथ दे रहे थे, मुझे लगता है उन सबको बड़ी नाउम्मीदी हुई है। और उनको लगता था कि कम से कम उनकी मजबूरियां हैं, फौज वहां अभी भी काबिज है हुकूमत पर म्यांमार में, बर्मा में, मगर मेरे ख्याल में हमको उम्मीद ये थी कि वो कम से कम कुछ तो ऐसा कहेंगी जो सिम्बॉलिक होगा और कहेंगी कि हमको हमदर्दी के साथ पेश आना चाहिए रोहिंग्या मुसलमानों के साथ।
अच्छा, आपने ये जो बात कही कि उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उनके क्या वो वाकई इस हैसियत में हैं, इस पोजीशन में हैं कि वो दुनिया से जिस तरह का उनके ऊपर दबाव आ रहा है बैन अल-अक़वामी बिरादरी का, उस का जो वो जवाब दे सकें और रोहिंग्या मुसलमानों के हक में कुछ बोल सकें, या कुछ इस तरह है कि फौज की वजह से उनके हाथ पूरी तरह से टाइट हैं, बंधे हुए हैं?
जी, मेरा मानना है कि उनके हाथ बहुत बुरी तरह से बंधे हुए हैं, वाकई में उनके पास कोई ताकत नहीं है, वो एक सिंबॉलिक हेड हैं, और शायद वो अपनी समझ में ये सोच रही हैं कि कुछ वक्त अगर ऐसे ही वो गुजार लेंगी तो एक रिस्पाइट उन्हें मिल जाएगी, एक मोहलत मिल जाएगी, जिस बीच शायद आर्मी थोड़ी कमजोर होगी, थोड़ा डेमोक्रेटिक गुडविल उनके फेवर में आएगा। मगर हम ये भूले नहीं कि 1965 से आज तक बर्मा में आर्मी ही काबिज है जब से ऊनो को हटाया गया था, और आंग सान सू ची इस बात को अच्छी तरह जानती है कि वो भले ही आइकॉन हो, डेमोक्रेटिक आइकॉन हो, ह्यूमन राइट्स आइकॉन हो, बर्मा के भीतर बर्मा की हुकूमत चलाने में बहुत कुछ उनका असर है नहीं। मगर फिर भी मुझे लगता है नाउम्मीदी बिल्कुल हम लोगों की जायज है, क्योंकि कम से कम ये तो कह सकती थी कि रोहिंग्या भी आखिर म्यांमार बर्मा में ही रहने वाले हैं, उसके साथ इंसानियत का सलूक होना चाहिए।
मेरा सवाल इसी बारे में है पुष्पेश जी, कि एक तरफ तो इस तरह का बैन अल-अक़वामी दबाव है उनके ऊपर, चारों तरफ मजम्मत हो रही है इस बात की, और दूसरी तरफ सहाफियों की जो गिरफ्तारी है उसको उन्होंने दुरुस्त ठहराया है, तो इससे क्या समझा जाए, ये किस तरफ इशारा करता है? क्या एक तरह की निडरता है, बेखौफ है वो इस बारे में कि उनकी जो इमेज है वो मुतासर हो रही है और लोग क्या बातें कर रहे हैं?
नहीं, मुझे लगता है ऐसा, तो देखिए इतना कम अकल तो मैं आंग सान सू ची को नहीं समझता हूँ, मुझे लगता है इस बात से तो अच्छी तरह वाकिफ है कि उनकी इमेज को बहुत नुकसान इस तरह की हरकतों से, बयानों से हो रहा है। और आज जो हवाई नवीसों की गिरफ्तारी है उसको तो किसी भी हालत में उसका कोई डिफेंस हो ही नहीं सकता है। मुझे लगता है कि हर जमहूरियत का एक बुनियादी फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि आदमी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसको अपनी अपनी जो राय है वो जाहिर करने का अख्तियार, बुनियादी उसका अख्तियार है। और यदि कोई आदमी अपनी अपना फर्ज निभा रहा है, हवाई नवीस फोटोग्राफर, उसको आप गिरफ्तार कर लें, उसकी जुबान पे ताले जड़ दें, ये मुझे लगता है कोई अच्छा अंदेशा नहीं है।
तो अब ये पूरा मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है क्या? जी,
मुझे लगता है फातिमा जी, दिक्कत ये है कि कुछ मुल्क ऐसे हैं बदनसीबी से, अफगानिस्तान हो, म्यांमार बर्मा हो, जिनके बारे में एक हद तक नेपाल हो, कि वहां जो होता है वो उसके बारे में दुनिया को कोई खास फिक्र होती नहीं, تھوڑی دیر کے لیے روہنگیا سرخیوں میں چھائیں گے, اس کے بعد کوئی سیرین ریفیوجی آ جائے گا یا کہیں اور کہیں ہیومن رائٹس جینوسائڈ کا سوال ہوگا, کہیں کرد آ جائیں گے. مجھے لگتا ہے ہم لوگوں کی بدقسمتی 21ویں صدی میں یہ ہے کہ یہ جو خانہ بدوش لوگ ہیں جو نو مینس لینڈ کے ہیں, جو اسٹیٹ لیس ہیں, اور بدقسمتی سے جو مسلمان ہیں تو وہ دو دو تین تین سلیب ڈھوتے ہیں, وہ اسلامک ٹیررزم کا سلیب ڈھوتے ہیں بنا اپنی کسی چاہت کے, وہ وہابی جو کٹر پنتھی سعودی ان پر تھوپتے ہیں اس کا سلیب جو ڈھوتے ہیں, اور بے گھر ہو کے بھٹکتے رہتے ہیں اپنے کو یہ پروف کرنے کے لیے کہ ہم یہاں کے سٹیزن ہیں, ہم کو یہاں ہم ریفیوجی ہیں, ہم کو ملنا چاہیے. مجھے لگتا ہے نہ بنگلہ دیش ان کو لینے کو تیار ہے, نہ ہندوستان لینے کو تیار ہے, اور برما تو خطرے لینے پہ آمادہ ہے. تو مجھے لگتا ہے آج ہی روہنگیا کا مسئلہ ہے, کچھ دن پہلے یہ نیپالیز جو امیگرنٹ بھوٹان سدن بھوٹان میں تھے ان کا سوال تھا, کردوں کا سوال یہ یعنی صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو افغانستان میں بھی پختون پٹھانوں کو چھوڑ دیجیے تو حاجرہ تاجکوں کے سنگ جو گزرتی ہے وہ الگ چیز ہے, سیرین ریفیوجیز کا مسئلہ الگ ہے, اس کے کچھ سمے پہلے تک سری لنکا کا سوال تھا تمیلوں کا. تو مجھے لگتا ہے کل ملا کے یہ جو مائنورٹی ایتھنک سب نیشنلزم ہے اور اس کو جو سوورن اسٹیٹ کے ساتھ اس کی جدوجہد چلتی ہے وہ آج ایسی ہے. اگر بڑا ملک ہے, آپ دیکھ لیجیے چین اور اوگیور کے معاملے میں جس کا منہ کھولنے کی ہمت پڑ رہی ہے, کیا چینیوں نے تبتیوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اسے کوئی جائز ٹھہرا سکتا ہے جو کر رہے ہیں وہ آج بھی؟
تو یہ بتائیے کہ انہی تمام طرح کی ظلم اور زیادتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی تو اقوام متحدہ وجود میں آیا تھا, تو اب اس جو یہ جو ماحول ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ان کی بات ہے کل نیپالیوں کی ہوگی پرسوں افغانوں کی ہوگی, تو ایک طرح سے ایک امیونٹی بڑھتی جا رہی ہے اور پھر زندگی آگے بڑھ جاتی ہے, فرق نہیں, ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو کیا اس کو اقوام متحدہ کی ناکامیابی ہم قبول کر لیں؟
مجھے بڑے افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ ناکامی ہے, اور میں بہت اپنے کو پیسیمسٹ نہیں سمجھتا ہوں, مگر جہاں تک یہ ہوم لیس اسٹیٹ لیس ریفیوجیز کا مسئلہ ہے, وہ روہنگیا ہوں یا کوئی اور, مجھے لگتا ہے کہ آخر میں جیو پولیٹیکل کنسیڈریشنز یا ریال پولیٹک جسے ہم کہتے ہیں وہ بڑی طاقتوں کی وہ حاوی ہوتی ہے.
یہ تھے تجزیہ کار پشپیش پنت اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی میت اب سے کچھ دیر بعد لندن سے لاہور کے لیے روانہ کر دی جائے گی. آج ان کی نماز جنازہ کے موقع پر ہمارے ساتھی فراز ہاشمی بھی وہاں موجود تھے, ہم نے ان سے جانا کہ وہاں انہوں نے کس طرح کے مناظر دیکھے.
سمراب, یہ ظاہر ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ نماز جنازہ تھا تو وہاں پر بہت سے لوگ بہت مغموم نظر آئے, بہت سے لوگ واقعی میں جس کو کہتے ہیں رنجیدہ تھے, اور وہ بیگم کلثوم نواز کو کی آخری جو لندن میں اب ظاہر ہے ان کی اور کوئی آخری رسم نہیں ادا ہونی, تو وہ اس میں اپنی عقیدت اور اس کے ساتھ شریک ہوئے اور کافی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے. یہ ریجنٹ پارک موسٹ آف کو پتا ہے ایک خاصی بڑی مسجد ہے اور اس کا جو مین ہال ہے اس میں تقریباً 2000 لوگوں کے ایک بیک وقت نماز ادا کرنے کی گنجائش ہے, اور وہ ہال تقریباً کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, اور جس میں یہاں لندن کے مقامی جو مسلم لیگی کارکن ہیں, رہنما ہیں, وہ بڑی تعداد میں شریک تھے.
تو جیسا آپ نے کہا کہ بہت بڑی تعداد موجود تھی اور آپ نے موسک کا ذکر کیا کہ وہاں 2000 کے قریب افراد آ جاتے ہیں اور اتنی بھیڑ تھی, تو کون کون سی سیاسی اور سماجی شخصیات ایسی تھیں جو آپ کو وہاں نظر آئیں؟
دیکھیے, سیاسی شخصیات کافی نظر آئیں, جن میں سب سے بڑے جو ایک ہے لوگ جس پہ تھوڑے سے حیران بھی ہوئے اور وہ تھے چودھری نثار علی خان, جن کے نواز شریف سے حالیہ دنوں میں سیاسی اختلافات پیدا ہو گئے اور وہ پارٹی سے بھی الگ ہو گئے اور اس کی بنا پر وہ الیکشن بھی ہاریں. وہ وہاں آئے, شہباز شریف کے ساتھ آئے, ان کے ساتھ اور بھی کئی لوگ تھے, برجیش طاہر صاحب تھے جو سابق وزیر بھی رہے ہیں, ایک پیر حسنات علی صاحب ہیں وہ تھے, وہ بھی سابق وزیر رہے ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے, مخدوم احمد محمود پیپلز پارٹی کے ہیں, جنوبی پنجاب سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی وہاں موجود تھے. تو لیکن کسی نے کوئی بات نہیں کی, کوئی زیادہ کسی,
یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ شہباز شریف نے یا خاندان کے کسی اور فرد نے, حسن حسین نے, کسی نے کوئی بات کہی کچھ کہا؟
نہیں, کوئی کسی سے, شہباز شریف نے تو بالکل کوئی بات نہیں کی. مسلم لیگ کے دیگر لوگوں کو ذرائع ابلاغ کے نمائندے گھیرے کھڑے تھے, مجھے بدقسمتی سے قریب نہیں جا سکا کیونکہ رش اتنا زیادہ تھا, لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنی تعزیتی کی ہے اور کوئی ایسا خاص بات نہیں کی, کوئی سیاسی بات نہیں کی, جو ایسی کوئی بات نہیں کی جس کو آپ رپورٹ کریں.
اچھا, ان کے صاحبزادے تو نہیں جا رہے ہیں, کیا اس بارے میں کچھ کہا گیا اس موقع پر؟
پارٹی کی طرف سے اور خاندان کی طرف سے اس بارے میں تو کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ شہباز حسین اور حسن جو دونوں صاحبزادے ہیں ان کے لندن میں ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے کیس میں اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں. تو اس بارے میں لوگوں میں شنی دیے تھی, لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں جا رہے پاکستان.
تو میت جب یہاں سے جو روانہ ہو رہی ہے تو پاکستان کے مقامی وقت کے حساب سے کیا بجے ہوگا؟
اس وقت آج شام کو لندن کے مقامی وقت کے مطابق 6 بجے پرواز ہے, اور وہ مسجد سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ گئے ہیں شہباز شریف ان کی میت کو لے کے. یہاں آپ کو پتہ تین گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے وہ سرکاری اس پہ نہیں جا رہے اور اپنے سارا بندوبست ہے ان کا, تو وہ ساری چیزیں انہیں ملحوظ رکھنی ہوں گی. تو آج شام کو 6 بجے فلائٹ ہے, پی آئی اے کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے, سیدھی جائے گی لاہور, اور کل صبح تقریباً غالباً 7 بجے کے قریب وہاں پہنچے گی, اور دوپہر میں بعد از نماز جمعہ ان کی تدفین ہوگی جاتی عمرہ میں, جہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں ان کے سسر دفن ہیں انہیں کے پہلو میں ان کو بھی دفنایا جائے گا.
رول ساؤنڈ کیمرہ ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن,
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی, معشوق فریبی, خیال ہے تیرا دیوانا, بھائی وا, بھائی وا.
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ شمشاد آفریدی.
پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اپنے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ ڈومیسٹک اور سابقہ اولمپئن نوید عالم کو نظم و ضبط کی خلاف ورزی اور ضلعی ہاکی ایسوسی ایشنز کی جانب سے کئی شکایات موصول ہونے پر برطرف کر دیا ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ترجمان نے بتایا ہے کہ نوید عالم کی برطرفی 11 ستمبر سے ہوئی ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ ہاکی فیڈریشن کی جانب سے موصول ہونے والی شکایات کے ازالے کے لیے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے, جو 10 دن میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر کو اپنی رپورٹ دے گی. ڈرہم کاؤنٹی کرکٹ کلب سے تعلق رکھنے والے سابقہ انگلینڈ کے آل راؤنڈر پال کالنگ ووڈ نے سیزن کے آخر میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. 42 سالہ کالنگ ووڈ کی کپتانی میں انگلینڈ نے 2010 میں آئی سی سی ورلڈ T20 ٹورنامنٹ جیتا تھا. اپنے کیریئر کے دوران انہوں نے 68 ٹیسٹ, 197 ون ڈے انٹرنیشنلز اور 36 T20 میچز کھیلے. سوشل میڈیا پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین احسان مانی کے نام سے اکاؤنٹ سے چلنے والی افواہوں کے حوالے سے پی سی بی نے اپنی ویب سائٹ پر وضاحت کی ہے کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے. ٹویٹر پر احسان مانی کے نام سے چلنے والی تمام اکاؤنٹس جعلی ہیں, اور ان اکاؤنٹس کے خلاف پی سی بی نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. یو ایس اوپن ٹینس کی نئی خاتون چیمپئن نیومی اوساکا کا کہنا ہے کہ جس طرح سیرینا ولیمز ان کی فتح پر چھا گئیں اور امپائر پر برسیں, اس سے انہیں کوئی دکھ نہیں ہوا. دنیا کے تیز ترین انسان ہونے کا لقب رکھنے والے سابق ایتھلیٹ یوسین بولٹ نے کشش ثقل سے خالی سائنسی تحقیق کے لیے بنائے گئے جہاز میں بھی سب کو پیچھے چھوڑ دیا. یوسین بولٹ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ ایک خلائی جہاز میں ریس لگاتے ہوئے جیت جاتے ہیں. یوسین بولٹ کا کہنا تھا کہ خلا میں ریس لگانے کے اس دلچسپ تجربے کو انہوں نے خوب انجوائے کیا.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے شمشاد آفریدی. انڈیا سے بھاگ کر برطانیہ میں پناہ لینے والے بزنس مین وجے مالیا کے اس بیان پر زبردست ہنگامہ شروع ہو گیا ہے کہ فرار ہونے سے قبل انہوں نے انڈیا کے وزیر خارجہ ارون جیٹلی سے ملاقات کی تھی. اس خبر کی تفصیل سیربین میں آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے.
میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی نے بین الاقوامی سطح پر مذمت کے باوجود خبر رساں ادارے رائٹرز سے وابستہ 2 صحافیوں کو جیل بھیجنے کا دفاع کیا ہے. سابق روسی جاسوس سرگئی اسکریپال اور ان کی بیٹی پر حملے میں مشتبہ قرار دیے گئے دو افراد نے کہا ہے کہ وہ کوئی انٹیلیجنس افسر نہیں بلکہ عام سیاح ہیں۔ امریکہ میں ہریکین فلورنس مشرقی ساحل کی جانب بتدریج بڑھ رہا ہے۔ طوفانی ہوائیں ریاست شمالی کیرولائنا پہنچ رہی ہیں، ان کی شدت اور رفتار اب کم بتائی جا رہی ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کفایت شعاری مہم کے سلسلے میں جن چار ہیلی کاپٹرز کو نیلام کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، ان میں سے ایک بھی اڑان بھرنے کے قابل نہیں ہے۔ بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ لندن میں ادا کر دی گئی ہے، ان کی میت کو آخری رسومات کے لیے کل لاہور لایا جائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نازش ظفر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی طرف سے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دینے کی نیب کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ مجرمان نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے خلاف احتساب عدالت میں مقدمہ خصوصی حالات میں سنا گیا، اس لیے عدالت عالیہ کے پاس احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل سننے کا اختیار ہے۔ قومی احتساب بیورو یعنی نیب کا اسپیشل پروسیکیوٹر اکرم قریشی نے مجرمان کی طرف سے دائر کی گئی اپیلوں کی مخالفت میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر سزا 3 سال سے زیادہ ہو تو سزا کی معطلی فوری طور پر نہیں ہو سکتی، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس اطہر من اللہ نے نیب کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کسی اور مقدمے میں اس طرح روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل ہوا ہو جس طرح ایون فیلڈ ریفرنس میں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس کے مخصوص حالات ہیں، جس پر نیب کے وکیل نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ کوئی مخصوص حالات نہیں تھے۔ بینچ کے سربراہ نے نیب کے وکیل سے پوچھا کہ وہ کوئی ایسا مقدمہ بتائیں جس میں احتساب عدالت سے کہا گیا ہو کہ وہ 6 ماہ میں مقدمے کا فیصلہ سنائے، تاہم نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹر اس ضمن میں کوئی مثال پیش نہ کر سکے۔ اکرم قریشی کا کہنا تھا کہ وکلاء صفائی نے بدنیتی سے سزا کی معطلی پر پہلے دلائل دینے کا فیصلہ کیا، جس پر بینچ میں موجود جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے ان کے اعتراضات نوٹ کر لیے ہیں، لہٰذا اب وہ آگے چلیں اور وہ سزا کی معطلی کے خلاف دائر ہونے والی اپیلوں کے خلاف دلائل دیں۔ نیب کے وکیل کے پاس جب دلائل دینے کے لیے کچھ نہ رہا تو انہوں نے عدالت سے کہا کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ آج دلائل نہیں دے سکتے، جس پر عدالت کا کہنا تھا کہ اگر ایسا معاملہ تھا تو وہ یہ بات سماعت شروع ہونے سے پہلے بھی کر سکتے تھے۔ اکرم قریشی نے استدعا کی کہ ان درخواستوں کی سماعت 17 ستمبر تک ملتوی کر دی جائے، جسے منظور کر لیا گیا۔ نیب کے وکیل کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ سماعت پر حتمی دلائل دیں گے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور سندھ ہائی کورٹ نے آج 23 گمشدہ بچوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران پولیس کی کارکردگی پر اظہار برہمی کیا ہے اور آئندہ سماعت پر آئی جی سندھ کو طلب کر لیا ہے اور انہیں خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل۔
کراچی کے علاقے نظام آباد نمبر 3 کی رہائشی منور بیگم صبح کو گھروں میں کام کاج کرتی ہیں جبکہ شام کو اپنی بیٹی کی تلاش کرتی ہیں۔ آسما 2013 کو پانی لینے کے لیے گھر سے نکلی تھیں اور لاپتہ ہو گئیں، اس وقت اس کی عمر 13 برس تھی۔ منور بیگم نے بتایا کہ انہیں چھوٹی بیٹی نے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ پڑوسی کے بچے نے انہیں بتایا ہے کہ ایک چھوٹے قد کا بندہ آسما کو لے کر اپنے ساتھ چلا گیا ہے، جس کے بعد انہوں نے پڑوس سمیت آس پاس کے علاقوں میں بیٹی کی تلاش کی لیکن کوئی پتہ نہیں چل سکا۔
اتنا ہمیں پتہ نہیں ہے، تھانہ میں ایف آئی آر کس کو بولتے ہیں، انٹری کس کو بولتے ہیں، ہماری شوہر آنے سے نہ ہونے بتا رہے اور ہماری ایک بیٹا ہے وہ بھی معذور ہے، ہمارا ساتھ کوئی جانے والا بندہ ہی نہیں ہے۔ کسی کو لے کے گیا تھا ہمارا محلہ سے، اس نے جا کے پولیس والا سے بات کیا، نہ مجھے کوئی کاغذات بھرا دیا نہ کچھ دیا۔ اس کے بعد ان لوگ نے بندہ بھی اٹھایا، بندہ اٹھایا تو جب بیچ میں ناصر کا چاچا پھنس گیا تھانہ میں، اس نے سائن کر کے ناصر کو اور ان کو چھٹا لیا، یہ ایک ہفتہ کے لیے باہر نکلو پھر لڑکی کو ڈھونڈ کے لائے گا۔ پھر وہی دن اور آج کا دن ہے، نہ کوڈو نظر آ رہا ہے، نہ ناصر نظر آ رہا ہے، نہ انس نظر آ رہا ہے۔
4 سال کے بعد 3 روز قبل ان کی بچی کی گمشدگی کی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ کراچی میں گمشدہ بچوں کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم روشنی کے مطابق جنوری 2017 سے لے کر رواں سال ستمبر تک ان کی ہیلپ لائن کو 200 بچوں کی گمشدگی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جن میں سے 177 بازیاب ہو چکے ہیں جبکہ 23 ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کی بازیابی کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست زیر سماعت ہے۔ روشنی کے صدر محمد علی کا کہنا ہے کہ پولیس لاپتہ بچوں کی گمشدگی کی ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کرتی ہے۔
تو اب بات یہ ہے کہ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے پاکستان میں، میرے خیال میں اب اس بات کی بہت اہم ضرورت ہے کہ کیونکہ بچہ اگر آپ کو پاکستان کے اندر چائلڈ ابیوز کو روکنا ہے, بچوں کی ایکسپلائٹیشن کو روکنا ہے, بچوں کی ٹریفکنگ کو روکنا ہے, بچوں کا جو جسمانی استحصال ہو رہا ہے, جنسی استحصال ہو رہا ہے, اس کو روکنا ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کی گمشدگی کے ایشو کو پراپرلی ایڈریس ہونا چاہیے. اس کو فوری طور پہ تفتیش اس کی ہونی چاہیے, اس کے اوپر کوئی قانون سازی ہو تاکہ فوری طور پہ تفتیش شروع ہو سکے اور فوری طور پہ ایف آئی آر درج ہو سکے. جب ابھی تک تو یہ سلسلہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ گمشدہ بچے کی ایف آئی آر درج کرنے سے اس کو اوائڈ کرتی ہے.
سندھ ہائی کورٹ نے آج 23 گمشدہ بچوں کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی. اس دوران پولیس کی کارکردگی پر اظہار برہمی کیا اور آئندہ سماعت پر آئی جی سندھ کو طلب کر لیا. سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ گمشدگی کی 22 ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں. ایک بچی نورین کو بازیاب کروایا گیا ہے. عدالت نے ڈی آئی جی کرائم برانچ پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 23 میں سے صرف ایک بچہ بازیاب کرایا گیا ہے. پولیس کی تحقیقات انتہائی سست ہے. عدالت نے بچوں کی بازیابی کے لیے پولیس کو تمام جدید ٹیکنیکس اور آلات استعمال کرنے کا بھی حکم جاری کیا. واضح ہے کہ روشنی کی جانب سے سپریم کورٹ میں بھی بچوں کی گمشدگی پر ایک آئینی درخواست زیر سماعت ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ صرف رواں سال 30 لاپتہ بچوں کی لاشیں مل چکی ہیں. روشنی کا کہنا ہے کہ کراچی کی کم آمدنی والے علاقوں سے لاپتہ ہونے والے بچوں کی تعداد زیادہ ہے. لانڈی کورنگی زیادہ ہائی الرٹ علاقہ ہیں. یہ بچے کہاں جاتے ہیں؟ یہ سوال میں نے روشنی کے صدر محمد علی سے کیا.
اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زیرو سے لے کے اور اگر 4 سال 3 سال تک کا بچہ غائب ہے, یا تو ان کو وہ گروہ یا ان گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اٹھا لیتے ہیں جو یا تو بچوں سے بھیک منگوانے کا کام کرواتے ہیں یا پھر ایسے بے اولاد جوڑوں کو فروخت کر دیتے ہیں جن کی اولاد نہ ہو. 5-6 سال سے 10 سال کے اندر کا بچہ غائب ہے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بھیک مانگنے والی مافیا کے لوگ اٹھا کے لے گئے ہوں. اور یہ بھی بعض دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کچھ کہ فیملی میں کچھ اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جو فیملی ڈسکلوز نہیں کرتی ہے, پیرنٹس میں سیپریشن کا ایشو ہوتا ہے, بچے اس وجہ سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر مل بھی جاتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم 10-12 سے لے کے اور 18 سال تک کی ایج گروپ کے اگر بچوں کی ایج بریکٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر وہ بچے رن اوے کیٹیگری میں ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی یا کوئی گھر میں تشدد ہوا یا اس کو مارا گیا یا ماں ستیلی ہے یا باپ ستیلا ہے, کوئی ایسا گھر میں ایشو ہوا جس کی وجہ سے وہ بچہ گھر سے نکلا, کوئی ایسے جرائم پیشہ عناصر کے ہفتے چڑھ گیا یا پھر وہ ایسے گروپ میں جا کے شامل ہو گیا جہاں پہ کرائم چھوٹے موٹے کرائم کرواتے ہیں, پیٹی کرائم میں انوالو کرا دیتے ہیں.
واضح ہے کہ لاہور میں دسمبر 1999 میں جاوید اقبال نامی شخص کی جانب سے 100 بچوں کو جنسی زیادتی کے بعد ہلاک کرنے کا انکشاف کے بعد پاکستان میں بچوں کے تحفظ کا معاملہ زیر بحث آیا تھا. عدالت نے ملزم جاوید اقبال کو سزائے موت سنائی تھی, لیکن بعد میں وہ اپنے سیل میں مردہ حالت میں پایا گیا. روشنی کے صدر محمد علی کا کہنا ہے کہ اگر ان دنوں میں بچوں کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہوتی اور پولیس تحقیقات کرتی تو کسی نہ کسی طرح وہ اس ملزم تک پہنچ جاتے اور اتنے بچے ہلاک نہیں ہوتے. پولیس کا یہ رویہ آج بھی جاری ہے. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
اور اب بات افغان پناہ گزینوں کی. 1980 میں جب افغان پناہ گزینوں نے کراچی کا رخ کیا تو ان کے پاس اپنی زبان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن 38 سال بعد یہ زبان ان کے بچے نہیں بول پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے افغان والدین کو ڈر ہے کہ وہ اپنے وطن کے ساتھ اپنی شناخت بھی کھو بیٹھیں گے. سنیے کراچی سے سحر بلوچ کی رپورٹ.
ذکر اللہ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بچوں کو فارسی پڑھاتے ہیں. یہ اسکول کراچی کے علاقے الاصف اسکوائر میں 3 کمروں پر مشتمل ہے. یہاں پڑھنے والے تمام بچے افغان پناہ گزین ہیں. جمال الدین افغانی اسکول میں فارسی کے علاوہ 13 مضامین پڑھائے جاتے ہیں, جن میں انگریزی, جیولوجی اور ریاضی بھی شامل ہیں. ذکر اللہ پچھلے 15 سالوں سے اس اسکول کے پرنسپل ہیں.
جو پرانا نسل ہے وہ اکثر میں بتا دوں کہ وہ اردو صحیح سمجھتے نہیں اب بھی, لیکن نئی نسل ہے وہ جو افغانستان گیا ہوا نہیں یا وہ فارسی اتنی صحیح سمجھتے نہیں, بولتے ہیں لیکن وہ جو کتابیں آتی لکھائی وہ اس کو صحیح نہیں آتے. وہ جو آخری نسل ہے اس کا اردو طرف کے رجحان بہت ہے. تقریباً ممکن ہے کہ 10-20 سال کے بعد یہ سب اسے فارسی کو سب بھول جائیے, ممکن ہے.
افغان پناہ گزین کی ایک بڑی تعداد سہراب گوٹ میں رہائش پذیر ہیں. 1980 میں افغانستان میں روسی جنگ کے دوران افغان آبادی نے جب کراچی کا رخ کیا تو ان کا پہلا ٹھکانہ یہی علاقہ تھا. لیکن پچھلے دور حکومت میں بننے والے قومی ایکشن پلان کے تحت 14 لاکھ افغان پناہ گزین کو واپس بھیجنے کا اعلان کیا گیا. اس غیر یقینی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جمال الدین افغانی اسکول میں ایک بڑی تعداد میں داخلے ہوئے.
یہ اس وجہ سے اکثر پریشان ہے کہ اگر افغانستان جائیں اس کو فارسی نہیں آتے, پشتو نہیں آتے, لکھائی پڑھائے, اس وجہ سے ادھر داخلہ کرتے کہ اردو فارسی پشتو اس کو یاد آ جائے کہ جب افغانستان جائے وہ اپنے وطن میں کام کر سکے.
افغان پناہ گزین مزدوری اور دہاڑی پر کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ خواتین بھی گھر چلانے میں مردوں کی مددگار ہوتی ہیں, جس کے لیے فارسی کارآمد ثابت ہوتی ہے. اسی اسکول میں پڑھنے والے ایک بچے کی والدہ نے بتایا کہ فارسی سکھانے کی دو وجوہات ہیں, لیکن بلقیس مزید بتاتی ہیں کہ افغانستان میں بدترین حالات ہیں اور فارسی سیکھ کر واپس جانے پر بھی کوئی رعایت نہیں دی جاتی.
فارسی زبان سیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں جانے پر کام جلدی مل جاتا ہے, جس سے دہاڑی لگ جاتی ہے اور گھر چلانے میں مشکل نہیں پیش آتی. اور یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے بچے اپنی مادری زبان بھول نہ جائیں, اس لیے ان کو اسکول سے ہی دری اور فارسی کا درس دیا جاتا ہے. میں 2 ماہ پہلے گئی تھی قندوز, وہاں کچھ کام نہیں ہے. الٹا ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ کچھ ہے تو لے آؤ.
پاکستان میں یہ افغان پناہ گزین کب تک رہ پائیں گے یہ واضح نہیں ہے, لیکن ان کے لیے فارسی زبان کا فروغ اپنی قومی شناخت بچانے کا واحد حل ہے. ساحر بلوچ, بی بی سی نیوز, کراچی.
تو کراچی میں افغان پناہ گزینوں کے بچے کس طرح فارسی سیکھ رہے ہیں آپ نے سنا کراچی سے ہماری ساتھی سحر بلوچ کی اس رپورٹ میں. اور اب وقت ہے پروگرام میں آپ کی آرا شامل کرنے کا. جی ہاں, ہمارا ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات, ترتیب و پیشکش صبر رحمت.
بی بی سی اردو کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبا رحمت کا سلام. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں قوم سے اپنے خطاب میں ملک میں پانی کی کمی کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا, اور بیرون ملک میں پاکستانیوں سے بھی نئے ڈیم بنانے کے لیے قائم کیے گئے فنڈ میں دل کھول کر عطیات دینے کی اپیل کی ہے. حکومت کی جانب سے ڈیم کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کرنے پر سامعین کی کیا رائے ہے, سنیے.
میرا نام خالد خان, گاؤں ورتیر, تحصیل درگاہ ملاکڑ ایجنسی کے پی کے. لہٰذا مدد مانگنا حکومت سے کام ہے کہ لوگ حکومت سے مدد مانگے, لیکن حکومت الٹا عوام سے مدد چاہتے ہیں. بالکل عوام مدد کے لیے تیار ہے, لیکن عوام کو بھی کچھ ریلیف اور مراد دینا چاہیے. پاکستان میں ہر شہری ڈیم بنانے کے حق میں ہے.
میں راول پنڈی سے کومل کبیر بات کر رہی ہوں. ڈیم کے لیے چندہ جمع کرنے کی جو وزیر اعظم صاحب نے اور چیف جسٹس صاحب نے کیمپین سٹارٹ کیے, اپنی عوام سے چندہ جمع کرنے میں کسی نیشنل پروجیکٹ کے لیے میرے خیال سے کوئی اتنی برائی نہیں ہے. ساری دنیا میں ملک کے کام کرتے ہیں, لیکن جہاں بات ڈیم کے لیے کلیکشن کی آ رہی ہے تو میرے خیال سے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اٹ از ناٹ میکنگ سینس رائٹ ناؤ. کہ لیکن مے بی کچھ سالوں میں کچھ نہ کچھ ہمیں اس کے پازیٹیو آؤٹ کم نظر آ جائے. آئی تھنک ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے.
چلیں, یہ اگلی کال بھی صبح سندھ سے ہی ہے, اور حکومت سے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کاروائی کرنے کے بارے میں بتاتے ہوئے ہمارے ان سامنے نے کیا کہا, آپ بھی سنیے.
غلام حسین, میانی تحصیل, عبادہ ضلع گورکی, سندھ سے ابو محمد. عطائی ڈاکٹروں کا راج ہے. ہمارے گاؤں میں 4-5 عطائی ڈاکٹر ہیں, ایسے لوگوں کی دوائی کرتے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اصل ڈاکٹر ہے یا کمپوٹر ہے. وہ اس طرح دوائیاں لیتے ہیں اور لوگ بیمار ہو رہے ہیں, اور بعد میں کسی پولیس وغیرہ کا چھاپا لگتا ہے عطائی ڈاکٹروں کے خلاف تو اس کو فون کرتے ہیں ڈاکٹر, وہ اوریجنل ڈاکٹر جو اظہر شاہ اطہر شاہ ہے, وہ پہنچ جاتا ہے, کہتا ہے میری کلینک ہے, میں ایم ایس ڈاکٹر ہوں. تو ان کے خلاف میرے اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ وہ کاروائی.
ابو محمد نے تو اپنے گاؤں میں عطائی ڈاکٹروں کے غلط علاج کرنے کے خلاف کاروائی کرنے کی درخواست کی. آئیے اب آخر میں سامعین کے علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں, اور صبح بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک شہری نے اپنے ضلع کی خستہ حالی اور کرپشن کی نظر ہونے والے اداروں کے بارے میں بتاتے ہوئے حکام کی توجہ چاہی.
میرا نام حمل بلوچ ہے. میں ضلع اوران, پاکستان کا پسماندہ ترین ضلع ہے. یہاں پر تباہی ہے, جتنے ڈپارٹمنٹ میں یہاں پر کرپشن ہے. غریب کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے, یہاں ہر چیز میں کرپشن ہے. یہاں تمام ڈپارٹمنٹ میں ایمرجنسی ہونا چاہیے. ہماری حکام بالا سے یہ اپیل ہے کہ ڈسٹرکٹ کی حالت زار پر رحم کی جائے. خدا را کہ نیب سے پہلے اللہ آ جائے, اس کی لاٹھی میں کوئی آواز نہیں ہے. میں حکام بالا سے اپیل کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اوران میں تمام ڈپارٹمنٹ میں ایمرجنسی ہونی چاہیے. یہاں پر صاف پانی نہیں ہے, انٹر کالج اوران کو بس بھی نہیں ہے. 21ویں صدی میں ہم کیا زندگی جی رہے ہیں, یہاں پر کچھ بھی سہولت نہیں ہے.
یہ تو تھے حمل بلوچ جو کہ صبح بلوچستان کے ضلع اواران سے بات کر رہے تھے. یہ صبح پنجاب کی تحصیل راجن پور کے شہر رجان سے ایک سامے کا بنیادی سہولیات میسر نہ ہونے پر حکومت پاکستان کو بھیجا گیا پیغام سماعت فرمائیے.
ہمارے پاکستان آزادی کو 70 سال ہو چکے ہیں لیکن ہمارے شہر پہ کوئی توجہ نہیں دیا, کسی بادشاہ نے, کسی وزیر اعظم نے, کسی ایم ایل اے نے, کسی ایم پی اے نے کوئی توجہ نہیں دیا, کیونکہ یہاں غریب کا بچہ 10 کلومیٹر جہاد پہ چل کر شہر میں جاتا ہے اور سکول دیر پہنچنے پر مار کھاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں نہ کوئی سکول ہے, نہ کوئی بجلی, نہ کوئی روڈ وغیرہ, کچے سڑک ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ تو اپنے بیٹے کے لیے تبدیلی چاہتے ہیں لیکن غریب عوام کا نہیں سوچتے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں, نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی.
اور یہاں آپ کو ایک ایسی خبر بتاتے چلیں جو ہماری ویب سائٹ پر دلچسپی سے پڑھی جا رہی ہے, وہ یہ کہ جنوبی افریقہ میں سائنسدانوں نے ایک ایسا چھوٹا سا پتھر دریافت کیا ہے جس پر ان کے مطابق انسانی تاریخ کی سب سے قدیم نشانی یا ڈیزائن موجود ہے. یہ نقاشی تقریباً 73,000 سال پرانی بتائی جا رہی ہے جو کہ متوازی لکیروں پر مبنی ہے. اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں. سیروین ابھی جاری ہے.
Roll sound, camera, action.
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें.
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता.
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, बॉक्स ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन.
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है.
अफगान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना भैया, भैया.
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप.
सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر برائے جنگلات اور جنگلی حیات میر ضیاء لنگو کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے. درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عام انتخابات میں حصہ لینے سے ایک ماہ قبل تک ضیاء لنگو کے ایک مبینہ اکاؤنٹ میں سرکاری ملازمت کی تنخواہ منتقل ہوتی رہی. درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس اکاؤنٹ کا انہوں نے اپنے اثاثوں سے متعلق جمع کرائے گئے گوشواروں میں ذکر نہیں کیا تھا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
میر ضیاء اللہ لانگو عالیہ عام انتخابات میں کلات سے رکن بلوچستان اسمبلی منتخب ہوئے. ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے. ان کے خلاف کلات سے تعلق رکھنے والے ایک شہری شاہ خالد نے بلوچستان ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے. درخواست دہندہ کے وکیل نصیب اللہ ترین ایڈوکیٹ نے بتایا کہ اس درخواست میں ضیاء اللہ لانگو کی بلوچستان اسمبلی کی رکنیت کو چیلنج کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ میر ضیاء اللہ لانگو محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن حکومت بلوچستان میں گریڈ 16 کے ملازم رہے. انہوں نے بتایا کہ قانون کے مطابق کوئی سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ یا ملازمت سے استعفیٰ کے بعد 2 سال تک کسی انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتا. نصیب اللہ ترین ایڈوکیٹ کے مطابق میر ضیاء اللہ لانگو نے ملازمت سے جو استعفیٰ دیا ہے اس پر فروری سن 2016 درج ہے, تاہم ان کے اکاؤنٹ میں سرکاری ملازمت کی تنخواہ جون سن 2018 یعنی عام انتخابات سے ایک ماہ قبل تک منتقل ہوتی رہی ہے. درخواست دہندہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ جس اکاؤنٹ میں تنخواہ منتقل ہوتی رہی اس کا میر ضیاء اللہ لانگو نے انتخابات کے لیے جمع کیے گئے نامزدگی فارم میں اثاثوں سے متعلق گوشواروں میں ذکر نہیں کیا. درخواست میں کہا گیا ہے کہ اس اکاؤنٹ کا ذکر نہ کر کے صوبائی وزیر نے حقائق چھپائے ہیں, اس لیے ان کو نااہل قرار دیا جائے. ضیاء اللہ لانگو اس سال 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں پہلی مرتبہ بلوچستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. ان کو کابینہ میں جنگلات و جنگلی آیات کے وزیر کی حیثیت سے شامل کیا گیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب بات انڈیا سے بھاگ کر برطانیہ میں پناہ لینے والے بزنس مین وجے مالیا کی, جن کے اس بیان پر زبردست ہنگامہ شروع ہو گیا ہے کہ فرار ہونے سے قبل انہوں نے انڈیا کے وزیر خارجہ ارون جیٹلی سے ملاقات کی تھی. وجے مالیا پر بینکوں سے دھوکہ دہی کے ذریعے اربوں ڈالر کے قرضے حاصل کرنے اور پھر انہیں لوٹنے کا انہیں نہ لوٹانے کا الزام ہے. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ.
وجے مالیا کی بزنس امپائر بہت پھیلی ہوئی ہے. اس میں شراب بنانے والی بڑی کمپنی یونائٹڈ بریوریز بھی شامل ہے. لیکن یہ کیس کنگ فشر ایئر لائن کے بارے میں ہے اور وجے مالیا پر الزام ہے کہ انہوں نے بینکوں کو دھوکے میں رکھ کر ان سے اربوں ڈالر کے قرضے حاصل کیے تھے جو بعد میں واپس نہیں کیے گئے. بنیادی طور پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایئر لائن کی مالی صحت کے بارے میں بینکوں کو دھوکے میں رکھا اور قرض لیتے وقت بھی ان کا ارادہ اسے واپس کرنے کا نہیں تھا. وجے مالیا کا کہنا ہے کہ یہ بزنس کے لحاظ سے صرف ایک خراب فیصلہ تھا. ایئر لائن نقصان میں چل رہی تھی اس لیے اسے بند کرنا پڑا اور یہ پیسہ ڈوب گیا. 2 سال پہلے وجے مالیا اچانک انڈیا سے فرار ہو گئے تھے اور انہوں نے برطانیہ میں پناہ لے رکھی ہے. انڈین حکومت کی کوشش انہیں واپس لانے کی ہے اور یہ کیس لندن کی ایک عدالت میں سنا جا رہا تھا جو 10 دسمبر کو اپنا فیصلہ سنائے گی. لیکن کل کیس کی سماعت کے آخری دن وجے مالیا نے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا کہ فرار ہونے سے قبل انہوں نے وزیر خزانہ ارون جیٹلی سے ملاقات کی تھی اور تمام رقم لوٹانے کی پیشکش بھی کی تھی. اس وقت وجے مالیا پارلیمان کے رکن تھے. ظاہر ہے کہ اس دعوے پر ہنگامہ ہونا ہی تھا. کانگریس پارٹی کا الزام ہے کہ وزیر خزانہ ارون جیٹلی کی اعانت کی وجہ سے ہی وجے مالیا بھاگنے میں کامیاب ہوئے اور انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے. کانگریس کے صدر راہل گاندھی:
اکنامک افینڈر لندن بھاگنے سے پہلے فائنانس منسٹر سے 15-20 منٹ کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں بات کرتا ہے. فائنانس منسٹر جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کوریڈور میں مجھے پکڑا اور مجھے کہا کہ میں لندن جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوریڈور میں بھی پکڑا اور آپ کو کہا کہ لندن جا رہا ہے تو پھر آپ نے سی بی آئی ای ڈی کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ بھاگنے والا ہے, اس کو جیل میں ڈالو. تو یہ کلیئر کٹ کلیوژن ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اور فائنانس منسٹر کو سیدھا بتا دینا چاہیے کیا ہوا ہے, ان کو ریزگنیشن دے دینا چاہیے.
لیکن مسٹر جیٹلی کا جواب ہے کہ مسٹر مالیا نے انہیں پارلیمان کے اندر راستے میں روک لیا تھا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن انہوں نے مختصر جواب دیا کہ اس بارے میں آپ بینکوں سے بات کریں. لیکن کانگریس پارٹی نے آج ایک پریس کانفرنس میں اپنے ایک سینئر رہنما بی ایل پونیا کو پیش کیا جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے دونوں کو بات چیت میں مشغول دیکھا تھا.
میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال میں بیٹھا تھا اور تبھی میں نے دیکھا ارون جیٹلی جی اور وجے مالیا وہ آپس میں بات کر رہے ہیں, کھڑے ہو کے کونے میں بات کر رہے ہیں اور بہت انترنگ دونوں ایک دوسرے کو جیسے کہ انترنگ باتیں ہوتی ہیں اس طرح سے بات کر رہے تھے. 5-7 منٹ کے بعد پھر وہاں پر سینٹرل ہال میں بینچ میں بیٹھ کے بھی بات کرنا انہوں نے شروع کیا. اور میری چنوتی ہے وہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہیں, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں 1 مارچ کے تو ان سے پتہ لگ جائے گا, یا تو وہ راجنیتی چھوڑ دیں یا میں راجنیتی چھوڑ دوں گا.
بی جے پی نے بھی جوابی حملے شروع کر دیے ہیں. اس کا الزام ہے کہ مسٹر مالیا کو اتنے بڑے قرضے کانگریس کی ساز باز سے ہی ملے تھے. وفاقی وزیر روی شنکر پرساد:
یہ سارے آروپ بالکل بے بنیاد ہیں, ارون جی نے اسپشٹ کر دیا ہے اس کو. کوئی زبردستی پارلیمنٹ کے کوریڈور میں ملنے کی کوشش کرتا ہے اور ارون جی نے ایک پرکار سے کچھ جھٹک دیا کہ آپ بینکوں کے پاس جائیے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری ٹپنی ہو رہی ہے راہل گاندھی کے لندن یاترا کے بعد, تو کیا دونوں میں کچھ ساجھا ہے کیا؟ تو شاید مالیا صاحب کو ادھکانش لون کس کے سمے ملا آپ سبھی جانتے ہیں.
وجے مالیا کا بیان حکومت کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے کیونکہ تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ان کے ملک سے بھاگنے میں حکومت کا بھی کچھ ہاتھ تھا اور اس کے لیے یہ تاثر ختم کرنا آسان نہیں ہوگا. سہیل حلیم, بی بی سی دلی.
اور بھوپال میں, انڈیا کے شہر بھوپال میں پولیس نے ایک ایسے شخص کو حراست میں لیا ہے جس پر 35 سے زیادہ ٹرک ڈرائیوروں کو قتل کرنے کا الزام ہے. پولیس کے مطابق پیشے سے درزی ملزم آدیش کھامرا اپنے گروہ کے ساتھ مل کر ٹرک ڈرائیوروں کو نشہ کرا کر ان کا قتل کر دیتا تھا اور ان کے ٹرک سمیت تمام اشیاء کو دیگر ریاستوں میں جا کر بیچ دیتا تھا. اسی بارے میں مزید تفصیلات کے لیے میں نے بات کی بھوپال میں مقیم صحافی شریا نیازی سے اور ان سے سب سے پہلے اس معاملے کی تفصیلات معلوم کی.
دیکھیے, یہ جو معاملہ ہے ویسے تو 2010 سے چل رہا تھا جب پہلی بار انہوں نے بھوپال کے قریب میں 2 ٹرکوں کو لے جا کر اس طرح کا قتل کیا تھا ڈرائیوروں کا. لیکن جو یہ معاملہ سامنے آیا یہ پچھلے مہینے एक भोपाल के करीब में कत्ल हुआ था 15 तारीख को पिछले महीने की। उसके बाद उसको पुलिस तलाश करना चाह रही थी कि कौन है उसको मारने वाले हत्यारे कौन है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। और फिर जब जांच आगे बढ़ी तब उन्हें समझ में आया कि जो व्यक्ति था जिसको मारा गया था, जो शख्स था जिसे मारा गया था, वो एक ड्राइवर था। और वो सरिया जो होता है, लोहे के जो सरिये होते हैं, वो लेकर ट्रक से जा रहा था और उसके बीच में ही उसका कत्ल कर दिया गया था। लेकिन ट्रक भी भोपाल में उसके बाद बरामद हो गया था। तो उस मामले में फिर पुलिस ने जब आगे इन्वेस्टिगेट करी तो एक शख्स को उन्होंने गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ हुई तो ये सारा मामला सामने आया। अभी जो है पिछले एक हफ्ते के अंदर पुलिस ने जब ये जो शख्स है जिसका नाम आदेश खामरा है उसको जब पकड़ा तब ये पता लगा कि वो धीरे धीरे, अभी भी उसको याद नहीं है कि उसने कितने कत्ल किए हैं। और उसका कहना है कि अगर कोई मुझे याद दिलाए तब मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी तक उसने 35 कत्लों को कबूल किया है।
पुलिस रिकॉर्ड क्या कहते हैं कि ये जो इस तरह से ट्रक ड्राइवर्स को मारने के, उनके कत्ल करने के जो ये सिलसिला चल रहा है, तो कितने मामला पुलिस के रिकॉर्ड में कितने हैं?
पुलिस को ये अलग अलग स्टेट में, ये 5-6 स्टेट्स हैं जिनमें ये मामला सामने आए हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये इसके पीछे ये ही एक इंसान था और इसका जो ग्रुप था जो जिससे जुड़ा हुआ था ये लोग थे।
और ये जो जब ये जो तमाम मामला सामने आए हैं जिनमें से आपने कहा कि 35 के लिए उसने कबूल किया है कि हाँ उसने ऐसा किया है, तो ये कितने अरसे में हुए 2010 से अब तक?
ये 2010 से लेकर अब तक ये 35 मामले हैं जो है उसने अभी कबूल किए हैं। कल जो था उसने 3 कबूल किए हैं, मतलब उससे पहले 30 थे। तो अभी भी पुलिस को उम्मीद है कि शायद हो सकता है कि अभी भी वो पूरे ना बताया हो उसने। अच्छा। और आगे चल के शायद ये जो फिगर है ये और बढ़ सकता है।
और जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग रियासतों में ये मामला सामने आए हैं, पुलिस का इस पूरे मामले के बारे में क्या मौकफ है, क्या कहना है पुलिस का अब इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद?
देखिए पुलिस का ये जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया में, ये मैं आपको बता दूं कि ये दर्जी का काम करा करता था ये इंसान, और दिन के वक्त में ये अपनी दुकान में बैठा करता था और रात के वक्त में ये जो काम है ये किया करता था। तो किसी को भी मतलब ये उस जगह में अच्छा कपड़े सीने वाले लोगों में से जाना जाता था और लोग बहुत आते थे इसकी दुकान में, लेकिन किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये इस तरह के काम कर सकता है। और पुलिस को भी, क्योंकि ये इसने एक जो बात और बताई पुलिस को उसमें ये है कि ये अपने मोबाइल और जो सिम था उसको लगातार बदलता रहता था, इसलिए उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पाती थी। पिछले 10 सालों में इसने 43 मोबाइल्स बदले हैं और उसमें करीब 50 सिम इसने बदले हैं जो अलग अलग नामों से ये लेता था, तो इसलिए भी पकड़ना इसके लिए मुश्किल रहा था हमेशा से। अब पुलिस का कहना है कि हमने अभी जो है इससे बातचीत कर रहे हैं, लगातार इस पर प्रेशर बना रहे हैं कि ये और पता लगे, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस मान रही है कि जो हमने पता लगाया है 33 जो शख्स जो है जिनके कत्ल हुए हैं वो हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया है और वो उनको बारे में सही पता लगा है अभी।
अच्छा, तो इस बारे में कुछ अभी तक कहा गया है उस शख्स की दिमागी हालत के बारे में, क्योंकि मतलब मोटिवेशन क्या था सिलसिलेवार कत्ल की जो ये वारदातें थी इसके पीछे?
देखिए इसमें पुलिस का कहना है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल है और जो इसकी शुरुआत जो हुई थी उसका ये कहना है कि जब जो उसकी दुकान में एक शख्स आया करता था और उसने एक से मिलवाया था तो उसने कहा था कि कभी अगर पैसों के ज्यादा पैसे कमाने हो तुम्हें तो मेरे पास आना। तो इस दौरान उसके जो बेटा था कुछ वक्त के बाद, कुछ अरसे बाद उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसके इलाज में इसको काफी पैसे लग गए थे, 2010 की बात मैं कर रहा हूँ ये अभी। तो उसके बाद उसने उस व्यक्ति को फिर अप्रोच किया जब इसकी उधारी ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसने फिर इसको बताया कि इस तरह से ट्रक ड्राइवर्स जो हैं हम ये लंबी दूरी के लिए जाते हैं और ये आमतौर पर नशे के आदी होते हैं, तो हम इनको इस तरह से कर सकते हैं। और इनका जो सामान होता है ये ट्रक ड्राइवर्स को जब नशे करवाते थे उसमें कुछ गोलियां डाल देते थे जब वो काफी नशे में होते थे और उसके बाद उनके को उठा के वो ट्रक में ले जाते थे और उनको कत्ल कर दिया जाता था। फिर वो उनको अलग अलग जगह में फेंकते थे, कभी किसी जंगल में कहीं किसी जंगल में, ताकि ट्रेस ना हो सके आसानी से। इसके बाद वो ट्रक को भी दूसरे स्टेट में, जैसे बिहार और यूपी के बारे में बताया जा रहा है कि वहां इन्होंने बेचा और जो उसमें सामान हुआ करता था वो किसी और जगह बेचा करते।
भोपाल के वाकये की तफसीलात बता रहे थे सहाफी शुरिया नियाजी। इसके साथ ही सैरबीन अख्ताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे असद अली, प्रोड्यूसर रफाकत अली, लंदन में स्टूडियो मैनेजर सुजैन लेनन और इस्लामाबाद में नुमान हक। समरा फातमा को इजाजत दीजिए, खबरों का खुलासा सुनिए नाजिश जफर से।
म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची ने बैन अल-अक्वामी सतह पर मजम्मत के बावजूद खबर रसां इदारे रॉयटर्स से वाबस्ता दो सहाफियों को जेल भेजने का दिफा किया है। साबिक रूसी जासूस सरगेई स्क्रिपाल और उनकी बेटी पर हमले में मुश्तबा करार दिए गए दो अफराद ने कहा है कि वो कोई इंटेलिजेंस अफसर नहीं बल्कि आम सयाह हैं। अमेरिका में हरिकेन फ्लोरेंस मशरकी साहिल की जानिब बतदरीज बढ़ रहा है। तूफानी हवाएं रियासत शिमाली कैरोलिना पहुंच रही हैं, उनकी शिद्दत और रफ्तार अब कम बताई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से किफ़ायत शियारी मुहिम के सिलसिले में जिन चार हेलीकॉप्टर्स को नैलाम करने का ऐलान किया गया है उनमें से एक भी उड़ान के काबिल नहीं है। बेगम कलसूम नवाज की नमाज जनाजा लंदन में अदा कर दी गई है, उनकी मैयत को आखिरी रसूमात के लिए कल लाहौर लाया जाएगा। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।